मेरे मन विच मुर्शद लाई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके सवाल शामिल करते हैं और उस पर रहनुमाई लेते हैं। रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब, जो मुतरजमे कुरान है, मुफसरे कुरान है, मुफक्करे कुरान है और सिलसिला ओवैसिया नक्शबंदिया ओवैसिया के शेख हैं। हमारी खुशकिस्मत ही है कि हम इतनी बड़ी शख्सियत के साथ ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इसमें जो आपके सवालात होते हैं वो यकीनन हमारे लिए उसमें इतना कुछ होता है कि जिसमें ना सिर्फ दूसरे व्यूअर्स को उससे इस्लाह मिलती है बल्कि हमारे अपने लिए भी, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे लगता है कि वो खुद भी जैसा फरमाते हैं कि सूफी हैं, इतने खूबसूरत सवालात आते हैं कि उसमें मजा आता है। हजरत साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हजरत साहब बेशुमार SMS और बेशुमार ईमेल साथी हैं और उनमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दीवानावार आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने इतनी लंबी तफसील है कि वो सब में अगर जाऊंगा तो फिर वो प्रोग्राम का वक्त अपने काम को पहुंच जाएगा। कुछ नामालूम अफराद भी हमें मैसेज करते हैं, वो पता नहीं अपना नाम लिखना भूल जाते हैं। नाज़रीन नाम जरूर लिखा करें ताकि आपका नाम हम शामिल कर सकें। अजय साहब आज का जो पहला सवाल है ये वहीदा शाह है रावलपिंडी से, ये लिखती है कैफियात कल्बी और जिक्र मुराकबात को आखिरत का सिक्का क्यों कहा जाता है?
ये दुनिया जो है ये एक बाजार है। हमारे पास उम्र की नकदी है।
सुभान अल्लाह,
हम यहां से अपने लिए चीजें खरीद रहे हैं जिनके साथ हमें हमेशा रहना है। अगर जिक्र अज़कार और तवज्जो इलल्लाह और दिल रोशन नसीब ना हो तो हमें जो चीजें हम खरीदते हैं उनकी भलाई बुराई का पता नहीं चलता।
सही,
खूबसूरत तो साफ ही होता है, हम खूबसूरत समझ कर सांप खरीद लें। अब उसके लिए हमें एक शऊर चाहिए कि ये सांप है, ये डसेगा, ये जानना चाहिए। हम एक चीज खरीदते हैं, बाजार वो एक आम सा गोला लगता है, जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी मिठाई है, वो सेहत के लिए भी ठीक है, भूख भी मिटाती है, लज्जत भी देती है। आप एक लिबास खरीदते हैं वो ऐसा है कि हाँ हमारे यहां एक लड़के ने एक कमीज पहनी हुई थी, उसने सिगरेट सुलगाया तो वो माचिस गिरी उसकी कमीज पर, कमीज को आग लग गई, वो खुद भी साथ जल गया, फिर बड़ा सास पथा रहा। कपड़ा इसके सब का था कि उसे ये पता ही नहीं था, वो जरा सी माचिस टच हुई तो एक शोला बन गया उसके बदले। अगर उसे ये इदराक होता कि ये कमीज मुझे जला देगी वो खरीद,
सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये तसव्वुफ या जिक्र कल्बी या ये चीजें ये शऊर देती हैं कि वो कमीज अगर वो सूफी होता तो वो कमीज ना खरीद।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो इससे जो चीजें हम खरीद रहे हैं उन चीजों ने हमेशा हमारे साथ रहना है।
सही,
तो दुनिया का सिक्का तो दुनिया की चीज खरीद के देता है जिसका लज्जत या जिसकी तकलीफ वक्ती और लम्हाती होती है, उससे ज्यादा से खराब हो गई, मैदा खराब हो गया, दूसरे दो दिन में ठीक हो गया, या पैसे खर्च हो गए, अल्लाह ने फिर दे दी, अगले महीने फिर आ गए। जो चीजों का असर आखिरत पर है वो तो नहीं बदलता।
बेशक बेशक,
एक शख्स ने जहरीली शराब पी मर गया, ये सजा तो दुनिया की थी, لیکن شراب پینے کی سزا تو موقوف نہیں, آخرت میں تو باز پرس ہو. تو یہ تصرف آخرت کا سکہ اس لیے ہے کہ یہ وہ شعور دے دیتا ہے کہ ہم زندگی میں اعمال اس طرح سے کریں جن کا فائدہ یہاں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. اور اگر دل اس طرف نہ ہو تو پھر محض دنیا کی طرف ہوگا تو محض دنیا کی لذتیں دیکھ کر چیزیں خریدے گا, اس لیے یہ آخرت کا سکہ.
بے شک, اور یہ دنیا ایک بازار ہے اور ہم
خریدار
ہیں. عمر ہمارے پاس ہے,
ہر عمر جو ہے ختم ہو رہی ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے,
ہمارا سرمایہ ہے,
یہ ہم ختم کر رہے ہیں. چیزیں جو کردار ہے ہمارا وہ ہم بازار سے چیزیں خرید رہے ہیں,
اور یہ خریداری ہماری آخرت کے لیے,
آخرت کے لیے
کہ وہاں پر یہ ہمیں کام آئے گا. اب آپ دیکھیے نا, یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے.
الحمدللہ یہ عام آدمی کو جاننا چاہیے,
عام آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا ہمیں ایس ایم ایس آتے ہیں بہت سارے, جو ہاٹ پٹانگ ایس ایم ایس لوگ آج کل چلا دیتے ہیں فارورڈ کر دیتے ہیں.
ساری باتیں تصوف سے تعلق رکھتی ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سوال ہوا تھا کہ تصوف تو چھپانے کی چیز ہے, علماء کہتے ہیں اسے چھپایا جائے تو یہ لوگوں کو ظاہر کیوں کی جائے. انہوں نے فرمایا دیکھو اگر یہ دین ہے تو دین کا اظہار واجب ہے, دین چھپانا نہیں چاہیے. اور اگر یہ دین نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ کیوں نہ دیں, ہم یہ مصیبت گھر کیوں نہ.
اللہ بے شک
جو چیز دین نہیں ہے اسے اختیار کیوں کیا جائے, اور جو دین ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ساری امت کے لیے,
اس کو چھپانا. اچھا یہ بھی دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے کہ عام فہم میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ واقعی چھپانے کی چیز ہے اور اس کو عام لوگوں پر آشکار کرنا مناسب نہیں ہے.
چھپانے کی چیز کیفیات ہوتی ہیں, وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے.
صحیح,
آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے, نظر آتی ہے, آپ آخرت کو کچھ نظر. ایسے بندے بھی اللہ کے ہیں جس طرح ہمیں دنیا نظر آتی ہے, انہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی نظر آتی ہے.
اچھا,
یعنی وہ کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اثر دنیا میں یہ ہوگا آخرت میں یہ ہوگا, ان کے سامنے دنیا و آخرت اکٹھی چلتی.
اور یہ شاید یہی وہ کیفیات قلبی اور ذکر و مراقبات ہیں,
لیکن ان کیفیات کا ہر بندے کو بتانا ضروری نہیں ہے.
صحیح,
ان کا چھپانا چاہیے. صوفی کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. نفس تصوف اصلاح کے لیے ضروری ہے, ہر بندے کے لیے اس کی ضرورت ہے, اس کو چھپانا کی.
اور اس کو اگر یہ جو مشاہدات ہیں یا جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو بتانے سے یہ بھی شاید شائبہ گزرتا ہوگی, اگر اس کو بتا دیا جائے تو پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف چلے.
اپنے میں بھی تکبر پیدا ہو شروع ہو, خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے میں بھی تکبر پیدا ہو.
اچھا, جس نے دیکھ لیا سب اپنی آنکھوں سے وہ بھی متکبر.
انسان پاک دمے آخر امتحان ہے, دنیا اس کے دل و دماغ پہ چھائی ہوتی ہے, آخرت کا سارا مزار اس کے اس یقین پر ہے کہ اللہ کے نبی پر اور اللہ کی کتاب پر اسے کتنا یقین ہے. ایک بات آپ دوسرے پر یقین کر کے سمجھتے ہیں, ایک خود دیکھ رہے ہیں, جو خود دیکھ رہے ہیں وہ مضبوط ہوتی ہے.
میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ جو آپ نے خود دیکھ لیا
تو خطرہ ہوتا ہے کہ پھر اس طرف نہ مڑ جائے, لوگوں سے ہاتھ چمانا شروع کر دے, لوگوں سے چھرینیاں لینا شروع کر دے, دولت جمع کرنا شروع کر دے, لوگوں پر اپنا سکہ بٹھانا شروع کر دے, تو کوئی بات نہیں. کوئی گناہگار بھی آتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے, کوئی کافر بھی آتا ہے تو اس کے پاس ابھی توبہ کا چانس ہے, آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے. ہاں اسے ترغیب دے سکتے ہیں پیار سے, نرمی سے, کہ یار اس طرف آ جائے, نہ آئے تو اللہ حافظ, آ جائے تو الحمدللہ. لیکن اس کے پاس ابھی چانس ہے مرنے تک, جب کفر پہ مر جاتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے کسی بخش.
صحیح,
لیکن جب تک زندہ ہے اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, محنت بھی کر سکتے ہیں, مجاہدہ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو دیکھیے, آپ نے ساری عمر جو تبلیغ کی, کہیں کسی مسلمان آبادی بستی میں جا کر حضور نے نماز فرمایا؟
بالکل ضرورت ہی نہیں.
جہاں گئے, کفار کے پاس گئے, کفار کے سرداروں کے پاس گئے, اور یہ بھی تبلیغ کا عجیب انداز ہے حضور کا کہ ایک سردار اگر سمجھ جاتا ہے تو سارا قبیلہ سمجھ جاتا ہے.
سبحان اللہ, اور جس کی آج ضرورت ہے,
اور سردار کے پاس جانے میں بڑا خطرہ تھا. آپ تو بھی کہ کسی آدمی کو بات بتاتے ہیں تو عام بات ہے, لیکن آپ ایک سردار کو جا کر کہتے ہیں کہ توبہ کرو اور رحمتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کو مانو, تو یہ زیادہ خطرہ ہے. اور اس میں حضور کو تکلیفیں ہوئی, ایذائیں ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل یہ مجاہدہ 13 سال مکی زندگی میں تو صرف یہی کام جاری رکھا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
مدنی زندگی میں آپ کے اتنے خدام ہو گئے, ایک ریاست ایک سلطنت بن گئی, سلطنت کے احکام و افکار پھیلنے لگے, خدام پھیلنے لگے. تو یہ انداز ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کے پاس جس طرح توبہ کا چانس ہے, اسی طرح جو توبہ کر چکے ان کے بھٹنے کا چانس بھی موجود,
بھٹکنے کا چانس بھی موجود ہے, اتنا ہی موجود ہے
دم آخر تک.
اور دم آخرت تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ
زندگی کے ساتھ سے ختم ہو گئی اور کوئی جو اپنا ساتھ ہے وہ کامیاب ہو گیا.
صحیح. اچھا, یہ جو اولیاء اللہ کو بعد میں اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ واقعی اللہ کا ولی تھا, وہ بات کی شرط صرف یہی ہے کہ وہ تادم مر یہ دیکھا رہا ہے اس وقت تک قائم رہتا ہے, اگر اس سے پہلے اس کے اوپر.
باقی یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہم نے قبروں سے اور اللہ کے مزارات سے وابستہ کر لی ہیں, وہ میرا یہ کام کرے گا وہ کام کرے, وہ خود دنیا کے کاموں سے جان چھڑا کے چلا گیا, تمہارے کرنے کے لیے کہاں آئے گا,
تمہارے کرنے
اس سے کیا ضرورت ہے.
اللہ,
آپ یہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں تو یہاں والا کوئی فون کرے گا کہ میرا یہ کام ہے, تو آپ کہیں یار میں یہاں بیٹھا ہوں میں تمہارا کیا کروں.
صحیح, بالکل صحیح.
ایک ہستی اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہے تو آپ کے لیے رہنمائی چھوڑ جاتی ہے. آپ نیک سمجھتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جس تیرے نیک بندے کا ارادت مند ہوں اس کی نیکی کے تو خیر میری مصیبت بھی ٹال دے. درست ہے کوئی حرج نہیں
اس میں, حرج
آپ دیکھیں آپ یہاں دعا کرتے ہیں سڑک پر تو اللہ تو یہاں میں سن رہا ہے, آپ اندر چلے جاتے ہیں مسجد میں دعا کرتے ہیں تو مقام سے فرق تو پڑے گا.
بے شک
ٹکڑے زمین ہے, 10-50 گز کا فاصلہ ہے, تو یہاں دعا کرتے ہیں تو اور حال ہے, مسجد میں کرتے ہیں تو اور ہے. اسی طرح آپ خود کرتے ہیں اور کسی نیک کی مجلس میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور بات ہے کسی نیک پہ مزار میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن پکارے اللہ کو ہی اور اس کا ان کا فائدہ حاصل کریں ان کے لیے.
اچھا حضرت صاحب, یہاں پر بھی ایک بڑی چھوٹی سی وہی پردہ ہے چھوٹا سا, لوگ پکارتے تو اللہ کو ہی ہے, لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے کسی اس صاحب مزار کو پکارا ہو, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ پکارتے ہیں صاحب مزار.
پکارتے ہیں نہیں, مزاروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں.
اچھا, ایسا ہوتا ہے, لیکن وہ جو اولیاء اکرام ہیں ان کی شان تو اپنی جگہ موجود ہے.
انہوں نے تو اس کا نہیں کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, انہوں نے تو نہیں کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں.
بالکل صحیح, بالکل صحیح.
اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ قیامت کو سوال ہوگا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو پوجو, تو فرمائیں گے یا اللہ میں جتنا دنیا میں رہا تو میرے ساتھ تھا, تو جانتا ہے جو میں نے کہا, جب میں چلا آیا تو انہوں نے جو کیا اس کو تو جانتا, میں تو جانتا بھی نہیں یہ کیا کرتے رہے.
بے شک, جو وہ ہمارے لیے رہنمائی چھوڑ کے گئے ہیں, جو وہ کام کر کے گئے ہیں, جو ہمیں تلقین کر کے گئے ہیں, اس میں عمل کرنا چاہیے.
اور یہ بھی درست ہے, میری رائے میں یہ بھی درست ہے کہ آپ کسی نیک جگہ پہ بیٹھ کر کسی بزرگ کے مزار کے پاس بیٹھ کر دعا اللہ ہی سے کرتے ہیں تو ممکن ہے اس کی برکات بھی شامل ہو
جائے, اس کی برکات.
لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ بزرگ اب اپنا بلب چھوڑ کر میرے کام آ کر کرے گا تو یہ درست,
یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. یہاں پر تھوڑا سا اپنے آپ کو سیدھا کرنا.
اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ صرف اسے اتنے سخت ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی قبریں یوں پھیر دو, اور جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں سارے مشکل کچھ آئے گئے.
یہی
ہے بات ہے, اللہ کو تفریح.
صحیح صحیح,
بات بہن بہن ہے,
اور سب جگہ پر یہی روزی روٹی کا چکر ہے.
آپ دیکھ ہم مسجد میں دعا کرتے ہیں کتنا درجہ ہے, یہی دعا جب ہم بیت اللہ میں کرتے ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ,
یہی دعا جب مسجد نبوی میں کرتے ہیں, اگر یہی دعا ہم روزہ حسن کے سائے میں بیٹھ کر کریں
کیا بات, ظاہر ہے درجات تو پھر ہیں.
دعا تو اللہ ہی سے کی جائے گی, پکارا اللہ ہی کو جائے گا, نظریہ یہ ہوگا کہ یہ جگہ مبارک ہے میری دعا میں برکت ہو.
سبحان اللہ. ناظرین محترم, سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لیے. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں. حضرت صاحب ایک اور سوال محمد شفیع حیدرآباد سے کرتے ہیں، شرح صدر سے کیا مراد ہے؟
اللہ جس پہ رحمت فرماتا ہے قرآن کریم میں، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس سے خفا ہوتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سینہ دین کے لیے تنگ کر دیتا ہے، دیب کا لفظ ہے، سکیڑ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے.
صحیح.
تو یہ من جانب اللہ ایک انعام ہے کہ سینہ کھل جانے سے مراد یہ ہے کہ اس سینے کو ادراک ہونے لگے، وہ چیزیں سمجھ آنے لگیں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں، اور اللہ کو جو پسند ہیں وہ چیزیں سمجھ آنے لگیں، دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، آخرت پر یقین محکم ہو جائے، جس کے نتیجے میں کردار سدھر جائے، تو یہ شرح صدر ہے، یعنی دین کی باتیں سمجھ آنے لگیں.
دین کی باتیں جب سمجھ آنے لگے،
دل کو سمجھ آنے لگے، دماغ کی
سلطا ہو جائے اور سینہ روشن.
دماغ تو کان تو سنتے رہتے ہیں، دماغ تو یاد کرتا رہتا ہے. اب کتنے اللہ معاف کرے صاحب علم اور علماء بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ سارا علم جانتے ہوتے ہیں، اپنے علم کو دنیا سے مٹنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ علم تو آخرت کے لیے تھا، سکہ تو آخرت کا تھا، میں نے کس مارکیٹ میں خرچ کر دیا،
اللہ
یعنی کہاں کا مال تھا، میں نے کہاں لگا کے رکھ دیا. اور قرآن کریم بھی مذمت کرتا ہے کہ میری آیات کو بیچ کر جو دولت جمع کرتے ہیں بڑا ظلم کرتے ہیں.
اللہ
دین حضرت. دین کو بیچ کر دولت حاصل کرتے ہیں تو مان پاس. تو شرح صدر یہ ہوتا ہے کہ سینہ دین کے لیے کھل جائے، یعنی دین کی سمجھ آنے لگے اور یقین آنے لگے، اور بندہ اس درجے پر پہنچ جائے کہ اس پر عمل شروع کر دے.
سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی ہمیں بھی اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ایک نمبر بار بار اسکرین کے اوپر ابھر رہا ہے، یہ نمبر نوٹ فرما لیجیے، اور اس پہ ہمیں ایس ایم ایس آپ کر سکتے ہیں 0333-4955021، اس پہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین کے اوپر ابھر رہا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجیے، almurshid313@hotmail.com. آپ اس پر بھی ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ای میل کے ذریعے. حضرت صاحب اگلا سوال ایک اور شامل کروں گا، اور اس کے بعد کچھ ایس ایم ایس ہیں وہ پڑھوں گا. قرآن کریم کا تصور حیات کیا ہے؟ محمد شفیع حیدرآباد سے پوچھ رہے ہیں.
قرآن کریم کا تصور حیات یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے، پیدا تو ہوا، اس کا خمیر آب و گل سے ہے، مادے سے، اور مادہ فانی ہے، لیکن اس میں روح عالم امر کی ہے، کل روح من امر ربی. یہ دو امر ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے. عالم خلق سارا فانی ہے، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بدلا جائے گا، تبدیلیاں آئیں گی، لیکن عالم امر صفات الہی ہیں، ان میں فنا نہیں.
صحیح.
امر صفت ہے اللہ کی، عالم امر پر تو ہے صفات الہی، تو اس میں فنا. اب روح عالم امر سے ہے، وہاں سے کیسے بنی، کس طرح بنی، اللہ کے لیے فرماتا ہے کہ یہ تم نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا تمہارے لیے کافی ہے، کل روح من امر ربی ما اوتی تم من العلم الا قلیلا. تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم عالم امر کے بھید جان سکو، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ روح عالم امر. اب عالم امر کی چیز کو بہت نہیں ہے، تو اللہ کریم نے انتہائی نیچے کی چیز کو انتہائی نازک اور بلندی کی چیز کے ساتھ جوڑ دیا.
سبحان اللہ.
جوڑا ایسا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم بن گئے. اب روح بغیر بدن کے دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی, بدن بغیر روح کے کچھ نہیں کر سکتی. تو دنیاوی اعمال دونوں نے مل کر کیے, لہذا آخرت میں نتیجہ بھی دونوں بھگتیں گے. اور روح ہمیشہ رہے گی, نتیجہ بھگتتی رہے گی, بدن کو ساتھ ہمیشہ رہنا پڑے گا.
اچھا بدن کو بھی ساتھ
ہمیشہ رہنا پڑے گا, انسانی بدن کو فنا نہیں ہے, کیونکہ روح فانی نہیں ہے. کردار ایمان سے لے کر اعمال تک دونوں نے مل کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم کے سامنے پیش ہو کر ارواح عرض کریں گے کہ یا اللہ ساری خرابی اس بدن کی ہے, ہم تیرے پاس رہے ہم نے کیا خرابی, آپ نے ہمیں اس میں پھنسا دیا اس نے ساری خرابی کی. بدن کہے گا یا اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک یہ روح نہیں آئی تھی میں نے کیا کیا,
اللہ
اس نے آ کر ساری خرابی. حضور فرماتے ہیں اللہ انہیں ایک مثال دکھائیں گے, ایک بندہ اندھا ہوگا ایک لولا ہوگا, ایک کی نظر نہیں ہوگی ویسے صحت مند ہوگا, دوسرے کی ٹانگیں نہیں ہوں. اب ایک درخت ہے پھل سے لگا ہوا ہے, وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا, اس کی ٹانگیں, وہ کہتا ہے یار بڑا خوبصورت پھل ہے. جو اندھا کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا کہاں ہے, وہ کہتا ہے مجھے اٹھا لو, وہ اسے کندھے پہ بٹھا کے وہ کہتا ہے اس طرف چل, لے جاتا ہے کری جا کے وہ پھل توڑتا ہے. تو اللہ کریم روح اور بدن سے پوچھیں کہ ان میں قصوروار کون ہے.
اللہ اکبر,
کہیں گے جی دونوں فرمات ہوں گی دونوں کو.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
تو قرآن کریم کا تصور آیات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ رہنا ہے, اور جو کردار دنیا میں وہ کر رہا ہے وہ اپنی دائمی زندگی کے لیے چیزیں مہیا کر رہا ہے. موت فنا کا نام نہیں, ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے. ہم سب خاک میں تھے, پشتے پدر میں آئے, عالم چھوٹ گیا نا خاک
میں,
شکم مادر میں گئے, پشتے پدر سے تعلق چھوٹ گیا. شکم مادر سے دنیا میں آئے تو شکم مادر سے تعلق نہ رہا, دنیا میں برزخ سے, دنیا سے برزخ میں چلے گئے. تو اسی طرح جیسے پیچھے سے آ رہے ہیں آگے منتقل ہو گئے, فنا نہیں ہے. تو یہ ہے قرآن کا تصور حیات کہ آپ کو یہاں سے منتقل ہو کر آگے جانا ہے, وہاں ہمیشہ رہنا ہے. فرق یہ ہے کہ پشتے پدر میں, شکم مادر میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی, جب دنیا میں آئے آپ مکلف ہو گئے, اللہ نے آپ کو ہوش دیا, پھر اپنے نبی مبعوث فرمائے, اپنی کتابیں بھیجی, آپ کی رہنمائی اختیار آپ کو دیا, رہنمائی مکمل کی. آپ اگر وہ رہنمائی نہیں لیتے تو آپ نے جرم کیا. پھر جب برزخ میں جائیں گے تو عالم اس عمل کے نتائج بھگتنا پڑ جائیں گے آخرت.
حضرت ایک اور سوال ہے, یہ قدسیاں ہیں, قدسیاں یہ کہتی ہے کہ جی آنکھوں میں اگر لینس لگائے ہوں اور اس کے بعد وضو کیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے؟
لینس کا کوئی حرج نہیں,
کوئی حرج نہیں,
کیونکہ آنکھوں کو اندر سے دھونا شرط نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جب آپ وضو کرتے ہیں منہ دھوتے ہیں تو آنکھ بند کر لیتے.
صحیح صحیح,
لینس آپ کے اندر ہوتے ہیں. اس میں فرق آتا ہے اس آپ کی نیل پالش سے.
اچھا نیل پالش وہ ٹھیک نہیں ہے,
نیل پالش آپ جب وضو کریں گے تو ریموور سے اسے ریموو کر کے وضو کریں گے, کیونکہ ناخن کا گیلا کرنا دھونا شرط ہے.
صحیح صحیح,
آپ نیل پالش ریموو کر لیں وضو کر کے پھر لگا لیں.
تو نہ اتنی دفعہ بھی ریموو کرے گا نہ بھی لگائے گا,
مہندی
لگا اندر ہے کہ نہ ہی لگائے. اچھا مہندی لگائی جا سکتی,
مہندی جو ہے مہندی سے تو گیلے ہو جاتا ہے نا ناخن, مہندی لگی ہے تو رنگ ہوتا ہے اوپر کو کبر نہیں ہوتا.
صحیح صحیح,
تو بچیاں آٹا گونتی ہیں تو اگر آٹے کا ریزا جہاں ناخن اور گوشت کے ساتھ چمتا رہ جائے تو اس کے نیچے جب سوکھی جائے گی بوزو نہیں ہوگا.
صحیح صحیح,
تو نیل پالش تو ایک کمبر ہے نا.
جی ہاں, وہ تو اس کے اوپر لیٹ,
ناخن گیلا نہیں ہوتا تو وضو ٹھیک نہیں ہوتا,
وضو نہیں ہوتا.
تو آپ ریموور ہے آج آج کل تو ریمو کر لیں وضو کر کے پھر لگا لیں. اندر جو لینس ہے اسے دھونے کی, کیونکہ اندر سے آنکھ دھونا شرط ہی نہیں ہے, جب منہ دھوتے ہیں تو آنکھ بند کر کے دھوتے ہیں.
بالکل صحیح.
لینس آنکھ کے اندر ہوتا ہے وہ لگا رہے اس کا فرق
جی. قدسیہ صاحبہ اگر لینس کا معاملہ ہے تو لینس آپ لگا سکتے ہیں, لینس سے وضو ہو جاتا ہے. لیکن اگر کہیں معاملہ ہے نیل پالش کا تو پھر نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا. صاحب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں اس میں. شاہد خاقان ہے راولپنڈی سے, یہ لکھتے ہیں کہ جی وہ کون سی برائی ہے جو شیخ کی توجہ کا راستہ بھی روک دیتی ہے؟
خلوص کا چلا جا.
صحیح, یعنی کہ اگر انسان کے اندر خلوص باقی نہ رہے,
باقی نہ رہے تو
پھر اسے کچھ نہیں ملتا. پھر اسے
گناہ جو ہے اس کی توبہ ہے.
صحیح,
غلطی ہو جائے اس کی توبہ ہے, رجوع ہے. خلوص چلا جائے تو فیض منتقل ہو جائے.
صحیح, بالکل صحیح. یعنی کہ اس میں جو لینے والا ہے اس کے اندر خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے,
بنیاد
شرط ہے. اگر خلوص نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی کر لے.
جن کو خلوص نہیں تھا وہ نبی کریم سے کچھ نہ لے سکے اور قرآن میں انہیں مناسب
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دیکھو کلمہ بھی پڑھتے تھے, نماز حضور کے ساتھ پڑھتے تھے, مدینہ منورہ میں رہتے تھے, خلوص نہیں تھا قرآن نے کہا یہ منافق ہے, کچھ نہ لے سکے.
بے شک
جہنم کا ایندھن بن گیا.
یعنی کہ صرف واحد ایک چیز ہے خلوص, کہ اگر خلوص باقی ہے تو پھر تو سب
گنجائش ہے,
پھر گنجائش ہے.
غلطی ہو جائے
سکتا ہے
توبہ کی گنجائش ہے. خلوص چلا جائے پھر آپ نیکی بھی کریں تو وہ منافقت ہے. پھر دکھاوے کو کریں گا نا.
بالکل. اور جب خلوص ہی نہیں ہے, جب آپ لینے ہی نہیں چاہتے کچھ,
خلوص نہیں ہے تو پھر وہ جو نیکی کریں گے وہ بھی دکھاوے کی ہوگی, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا.
بے شک جی. حسب ایک اور سوال ہے رفاقت علوی ہے راولپنڈی سے. تصوف میں ایک عام اصطلاح ہے توجہ, اس سے کیا مراد ہے؟
شیخ جب کسی کا قلب روشن کرنے کے لیے, کسی کو قلب میں اللہ اللہ یہ ذکر سکھانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی اپنی جو ایک کیفیت ہوتی ہے, یہ جو طاقت ہوتی ہے, یہ جس درجے کا وہ بندہ ہے اس میں سے انوارات اس پر القا کرتا ہے, اس طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اس پر وہ انوارات ڈال کر اس کے دل کو روشن کرنا, اسے توجہ, اس طرح تصوف میں اسے توجہ کہتے ہیں.
صحیح.
ظاہری دنیا میں بھی, عام اصلاح میں بھی آپ کسی کام کی طرف دھیان دیتے ہیں تو توجہ کہا جاتا ہے کہ ان کی توجہ اس کام کی طرف ہے.
بالکل صحیح.
اصطلاح تصوف میں توجہ یہ ہے کہ شیخ جب اپنے منازل سے انوارات منتقل کرتا ہے یا القا کرتا ہے طالب کے قلب پر, اسے اصطلاح تصوف میں توجہ
کہتے ہیں. اور یہ توجہ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا, یہ توجہ بہت ضروری ہے. اور شیخ کی توجہ کے بغیر,
میں پرائمری میں چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ملک محمد نواز, اللہ پاک ان کو غری کے رحمت کرے, بس میں ایک آدمی تھے. اس وقت استاد کلا بادہ کرتے تھے, سفید پگڑی اور چملا, اور کو بڑا اچھا سلوار قمیض پر ہمیشہ ہر استاد نے باندھا ہوا, اللہ ماشاء اللہ اکثر نے وہ باندھا ہوا. ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس پیش ہوا تھا, ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ تمہارا مزاج بہت اچھا ہے, طبیعت بہت اچھی ہے, لیکن توجہ کی ضرورت ہے. اب اس بات کو برسوں گزر چکے تھے تو میں اگرچہ ان کا شاگرد تھا لیکن مجھ سے ان کی بات رہتی تھی. تو تفریح کا ٹائم تھا شاید ریسس کا, تو اکیلے بیٹھے تھے تو میں پاس چلا گیا تو کہنے لگے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی وہ توجہ کیا ہے, میں کہاں سے لوں.
کیا بات.
تو ظاہر ہے میں خود پرائمری میں پڑھتا تھا, مجھے کیا پڑھتا تھا. تو ان کا ارشاد صحیح تھا کہ کچھ دن میرے ساتھ رہو, یہ حاصل کرو, تمہیں توجہ ملے تو تمہارا مزاج بہت اچھا ہے, تم جلدی حاصل کر لو.
سبحان اللہ.
لیکن وہ اس میں پریشان تھے کہ وہ اب توجہ کیا ہوتی ہے, میں کہاں سے لوں.
کیا بات کیا بات کیا بات. حضرت صاحب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ دو تین لوگوں کے جو میسج ہیں اس حوالے سے وہ پڑھ دوں. زریاب ریاض ہیں اوکاڑا سے, یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے جمعے کو جو مولانا, یہ چینل 5 کے لیے آئے ہیں جی, کہ آپ نے جمعے کو جو مولانا محمد اکرم اوان صاحب کا پروگرام شروع کیا ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے. چینل 5 کی بہت اچھی کوشش ہے, اس طرح بہت لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. بہت شکریہ جی زریاب ریاض صاحب, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. کچھ نامعلوم لوگوں نے اپنا نام نہیں لکھا جی انہوں نے, اور پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لکھا, لیکن وہ ایس ایم ایس ہمارے ساتھ ہمیں موصول ہے. ہم چینل 5 کے بہت مشکور ہیں. مولانا اکرم اوان صاحب کا آج کا پروگرام دیکھ کر ایمان تازہ ہو گیا. ایک اور صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اور آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو جاری رکھیں. انشاءاللہ جی پوری کوشش کریں گے جاری رکھیں. آپ کا پروگرام المرشد بہت اچھا ہے, حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب کی گفتگو سن کر دل کو سکون ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. حضرت صاحب ایک آخری سوال, محمد سعید ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے, یہ پروگرام کی تعریف یہ بھی کرتے ہیں, اور یہ لکھتے ہیں کہ جی نماز بھی پڑھتا ہوں اور ذکر بھی کرتا ہوں مگر دل بے چین رہتا ہے.
اچھی بات ہے, الحمدللہ اللہ کریم آپ کی نماز قبول فرمائے, اللہ آپ کا ذکر بھی قبول فرمائے, لیکن کبھی خود غور فرمائیے کہ جب ذکر کرتے ہیں تو کیا توجہ ذکر کی طرف ہوتی ہے یا افکار دنیا میں ہوتے ہیں؟
صحیح,
اگر توجہ دنیاوی امور کی طرف ہوگی تو ذکر تو نہ ہوا, وہ تو ایک پریکٹس ہوگی, ورزش ایکسرسائز ہوگی, آپ کے پھیپھڑوں کو صحت ملے گی, آپ کے وجود میں توانائی آئے گی, پٹھے مضبوط ہوں گے. دل تو تب سکون پکڑے گا جب پوری توجہ ذکر میں ہو.
ذکر میں توجہ ہوگی تو پھر دل سکون پکڑے گا.
یہ تجزیہ آپ خود کر رہے ہیں,
آپ خود یہ تجزیہ,
آپ ذکر کہاں کر رہے ہوتے ہیں.
اور جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ توجہ بہت ضروری ہوتی ہے, اگر آپ کسی شیخ کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس جائیں کہ جو توجہ کرے تو پھر یہ سکون بھی حاصل ہو سکتا ہے. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے آپ کے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے منور ادیب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.